ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد.
اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو بغیر جانے بوجھے خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کا اتباع کر لیتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 3. داعش کا سقوط و زوال. پہلا پارٹ، اسامہ بن لادن.
Back it up, back up. Osama! 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 Down!
Thank you. possible jackpot.
दो मई 2011 को ओसामा अपने अंजाम को पहुंच गया। ओसामा बिन लादिन अलकायदा तंजीम का बानी के जो काफ़ी अरसे तक इस्लामाबाद से 150 किलोमीटर के फासले पर वाक़े एबटाबाद के इलाके में एक कोठी में ज़िंदगी गुजारता रहा है। अमरीकी हुकाम के दावे के मुताबिक वह इस मुल्क के कमांडोज के बरह रास्त ऑपरेशन में हलाक हो गया और इसके बाद उसकी लाश को अमरीकी बहरी बेड़े से समंदर में फेंक दिया गया। ओसामा बिन लादिन उम्र के आखिरी हिस्से में जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गया था और गुर्दे की बीमारी में मुब्तला था। ये तस्वीर ओसामा बिन लादिन से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ है कि जिसे हम सन 2008 तक पहचानते हैं। ओसामा बिन लादिन 10 मार्च 1957 को पैदा हुआ। वो सऊदी अरब के अरबपति मोहम्मद बिन लादिन के 53 बच्चों में से एक था। मोहम्मद बिन लादिन तामीराती कंपनी का मालिक था और उसके आले सऊद के साथ बहुत ही करीबी ताल्लुकात थे। मक्के और मदीने के बड़े बड़े तामीराती प्रोजेक्ट उसी के हवाले किए जाते थे। ओसामा बिन लादिन 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद अफगानिस्तान जाने वाले अव्वलीन अरबों में से एक था। उसने अपनी बेतहाशा दौलत अफगान मुजाहिदीन की हिमायत के लिए फारूक छावनी के नाम से एक लॉजिस्टिक और तरबियती मरकज की बुनियाद रखी। इस मरकज को बाद में अमरीका और यूरोपीय इत्तेहादियों की हिमायत हासिल हो गई जो सोवियत यूनियन के मुखालिफ थे।
سال‌های 58 و 57
1979 اور 1980 میں کہ جب مسلمانوں کی تحریکوں نے زور پکڑا اور اس وقت کی کمیونسٹ حکومت کے خلاف جہاد کا آغاز ہوا تو مکہ جانے والے مسلمان مجاہدین کے لیے وہاں اسامہ بن لادن کے گھر والوں نے متعدد مہمان خانے بنا رکھے تھے۔ مہمان خانہ دارن پول دارای عرب مہمان خانہ ہائے مالدار عربوں نے مکہ اور غریب ملکوں میں مہمان خانے بنا رکھے ہیں جہاں افراد کو مفت ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ عرب وہاں غریب ایشیائی اور افریقی ممالک کے مسلمانوں کی میزبانی کرتے ہیں۔ اسامہ بن لادن کے خاندان کے بھی اس طرح کے گھر ہیں جو اب بھی موجود ہیں۔ محمد بن لادن کا جو اسامہ کا باپ ہے، اسامہ بن لادن ان میں سے ایک اپارٹمنٹ ہوٹل کا انچارج تھا جہاں افغان اور فلسطینی مجاہدین کو ٹھہرایا جاتا تھا اور ان سے پیسے نہیں وصول کیے جاتے تھے۔ اسامہ اس زمانے میں مجاہدین کی باتوں اور نظریات سے متاثر ہوا اور اس کے اندر جہاد کے لیے افغانستان جانے کا شوق پیدا ہوا۔ وہ بعض دوسرے افراد کو بھی اپنے ساتھ لے آیا اور اس نے اپنے باپ کی کچھ دولت بھی افغانستان منتقل کر دی۔ ان کے پسماندگان عرب افغان قرار پائے۔
Rasa kebo yo.
افغانستان سے سوویت یونین کی پسپائی کے بعد اسامہ بن لادن سعودی عرب حتی مغربی اخبارات میں ایک ہیرو اور جانی پہچانی شخصیت کے طور پر سامنے آیا۔ اسامہ بن لادن نے کویت پر عراق کے حملے کے دوران سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی موجودگی پر اعتراض کیا، یہاں تک کہ سعودی عرب نے اسے ایک شر پسند اور ناپسندیدہ شخص قرار دے دیا۔ اسامہ بن لادن ایک بار پھر افغانستان لوٹ گیا اور اس نے سن 1998 میں القاعدہ کی بنیاد رکھی۔
نرى أن القتل في سبيل الله هو شرف عظيم تمناه رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الصحيح: والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. فالقتل في سبيل الله شرف عظيم لا يناله إلا خيار هذه الأمة، ونحن نحب القتل في سبيل الله أكثر مما تحبون أنتم الحياة.
سات اگست 1998 کو کینیا کے دارالحکومت نائروبی اور تنزانیہ کے دارالحکومت دارالسلام میں امریکی سفارت خانوں پر حملوں، نیز امریکی بحریہ یو ایس ایس کول پر حملے کے بعد القاعدہ کو دنیا کے دہشت گرد ترین گروہ کے زمرے میں شامل کر دیا گیا۔ آخرکار 11 ستمبر سن 2011 امریکی تاریخ کا ایک ناقابل فراموش ترین دن بن کر سامنے آیا۔ القاعدہ نے پینٹاگون کے نام سے موسوم امریکی وزارت جنگ کی عمارت اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ کر دیا۔ اس واقعے نے اسامہ کو امریکہ کا دشمن نمبر ایک بنا دیا۔
سعودی عرب کی مدد کے ساتھ اسامہ بن لادن کو وجود میں لایا گیا۔ اسامہ بن لادن عرب کا ایک سرمایہ دار تھا، وہ خیراتی کام انجام دینا چاہتا تھا، لیکن امریکہ نے اس پر سرمایہ کاری کی اور اسے ایک شخصیت بنا ڈالا۔ القاعدہ تنظیم کو وجود میں لایا گیا کس مقصد کے تحت؟ مجاہدین کو کنارے لگانے کے مقصد سے، اور اس لیے کیونکہ وہ خود خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ اہم بات یہ تھی کہ اگر ہم دہشت گرد وجود میں نہیں لائیں گے اور سیاسی صورتوں میں دہشت گردی کے الفاظ کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر ہمارے ہتھیار نہیں بکیں گے، یعنی داعش اور بعض دہشت گرد گروہوں کے خوف سے گزشتہ ایک سال کے دوران سعودی عرب نے امریکہ سے کئی ارب ڈالر کے ہتھیار خریدے۔
اسامہ بن لادن عالم اسلام کے حالات پر نالاں تھا اور وہ ان حالات کو مغربی اقدامات کا نتیجہ سمجھتا تھا۔ اس کے باوجود اس نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ بھی نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا۔ شاید عمر کے آخری حصے میں وہ خود بھی اس جانب متوجہ ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اس نے خاموشی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی کوشش کی، لیکن قسمت یا پھر شاید باراک اوباما نے دہشت گردوں کے سرغنہ کو اپنے جال میں پھنسانے کے سیاسی فائدے اٹھانے کے لیے اسامہ بن لادن کو سکون کے ساتھ مرنے کا موقع نہیں دیا۔
Уходили из Афгана. Мы, 9-я рота, выиграли свою войну. Тогда мы еще многого не знали. Не знали, что через два года исчезнет страна, за которую мы воевали, и станет немодно носить ордена несуществующей державы. Не знали, что прапорщик де Галла останется на сверхсрочную, и его вместе с учебкой перебросят в Россию куда-то под Тулу. Через год он умрет от инсульта прямо на бегу в ночном марш-броске. Не знали, что Белоснежка с матерью и другими русскими семьями останется в брошенном военном городке на границе с Афганом и исчезнет. А нас самих жестоко разбросает новая жизнь. Кого в князья, а кого об самое дно. Ничего этого мы не знали тогда. Мы даже не знали, что в суматохе вывода огромной армии нас просто забыли на этой дальней высотке. Мы уходили из Афгана.
جب لیونید برزنیف نے 1979 میں افغانستان کی کمیونسٹ پارٹی کی حمایت کے بہانے اس ملک پر حملے کا حکم دیا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سوویت یونین کو بھی ویتنام جیسی جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جنگ افغانستان کے دوران اس ملک نے 80 اور 90 کے اشروں میں مغناطیس کی مانند اسلام پسند عرب جوانوں کی بہت بڑی تعداد کو اپنی جانب مائل کر لیا۔ ان عرب جوانوں نے افغان مجاہدین کے ساتھ مل کر سوویت یونین کے خلاف جنگ میں شرکت کی۔ البتہ ان کو امریکہ اور دوسرے یورپی اتحادیوں کی بالواسطہ یا بلاواسطہ حمایت بھی حاصل تھی۔ یہ عرب بعد میں افغانی عربوں کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ جوان اپنے آبائی ملکوں میں بھی عموماً آرام و سکون کے ساتھ نہیں رہتے تھے اور اب یہ مجاہدین میں جانے پہچانے جاتے تھے۔ تکفیری نظریات سے آشنائی اور افغانستان کے جہاد میں شرکت کی وجہ سے یہ افراد افغانستان سے وطن واپس لوٹنے کے بعد بھی جہادی اور مسلح اقدامات کے سلسلے میں مرکزی کردار ادا کرتے رہے۔ ان میں سے ایک جوان ابو مصعب زرقاوی تھا کہ جس نے بعد میں عراق میں القاعدہ کی بنیاد رکھی۔
ہم محسوس کرتے ہیں کہ حالیہ 14 برسوں کے دوران امریکہ نے ہم کو سب سے زیادہ ضرب لگائی ہے، نہ کہ داخلی گروہوں نے۔ اگر پاکستان بھی افغان حکومت کے خلاف جنگ کر رہا ہے تو وہ امریکہ کے حکم پر لڑ رہا ہے۔ اگر شام القاعدہ اور افغانستان کے لیے سرمایہ کاری کر رہا ہے تو امریکہ کے حکم پر۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ ان تنظیموں اور گروہوں کو لوگ وجود میں نہیں لائے تھے اور نہ ہی ان کی بنیاد دینی جذبے پر استوار تھی۔ یہ اسلامی راستے سے مکمل طور پر بھٹکا ہوا جذبہ ہے۔ ان کا جذبہ اسلامی تعلیمات کی تحریف اور اسلام کی غلط اور تشدد آمیز تشریح کا نتیجہ تھا۔ یہ فقط اپنے نام بدلتے تھے۔
عرب افغانیوں کا ایک گروہ افغانستان میں ہی ٹھہرا رہا۔ ان میں سر فہرست اسامہ بن لادن تھا۔ افغانستان میں القاعدہ کی تشکیل کی ایک اور وجہ طالبان گروہ کا وجود میں آنا تھا۔ یہ گروہ سن 1994 میں وہابی مولویوں کے ذریعے اور پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی رہنمائی کے ساتھ وجود میں آیا۔
طالبان کا ایک بڑا حصہ القاعدہ کی ہی شاخ ہے۔ شروع میں طالبان اور القاعدہ میں کوئی فرق نہیں تھا، حتیٰ نظریاتی فرق بھی نہیں تھا۔ درحقیقت القاعدہ طالبان کے دفتر خارجہ کی حیثیت رکھتا تھا اور ملک کے اندر وہ خود سرگرم تھے۔
افغان اور وہ طالبان جو افغانستان میں آئے، ان میں سے زیادہ تر افغان ہی تھے، لیکن ان کا لیڈر اور جنرل پاکستانی تھا۔ پلاننگ کرنے والا امریکی تھا اور پیسے جو دیے تھے وہ سعودی عرب کے تھے۔
یہ واقعہ پاکستان میں بینظیر بھٹو کے وزیر اعظم بننے کے بعد کے زمانے میں پیش آیا۔ بینظیر بھٹو نے بعد میں بی بی سی ورلڈ سروس کو انٹرویو دیتے ہوئے سرحد کے ساتھ طالبان گروہ کو وجود میں لانے کے سلسلے میں اپنے وزیر جنرل نصیر اللہ بابر کے کردار کی جانب اشارہ کیا۔ طالبان نے پاکستان کی فوجی اور لوجسٹک مدد اور برطانیہ اور امریکہ کی حمایت کے ساتھ بہت جلد افغانستان کے بہت سے علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا۔
اما در زیر مجموعه
طالبان کی مخالفت کرنے والوں میں مجاہدین کی حکومت شامل تھی۔ امریکیوں نے مجاہدین اور شہید استاد برہان الدین ربانی کی حکومت اور اتحاد کے ساتھ رابطہ کیا۔ امریکہ نے فضا سے اور افغان مجاہدین نے زمین سے کارروائی شروع کی اور طالبان کو افغانستان سے نکال دیا۔ اس واقعے کے کچھ ہی عرصے کے بعد احمد شاہ مسعود کا قتل ایک ایسی ناقابل تلافی ضرب تھی جو عربوں اور پاکستانیوں کی جانب سے لگائی گئی۔ انہوں نے ایک نامہ نگار کو بھیج کر قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کو قتل کروا دیا۔
عرب افغانیوں کا ہمیشہ احمد شاہ مسعود جیسے جہادی رہبروں کے ساتھ اختلاف رہا، چنانچہ گمان غالب یہی ہے کہ اسی گروہ کی پلاننگ کے باعث 11 ستمبر کے حملوں سے 2 دن قبل ان کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستان کا قیام محمد علی جناح اور علامہ اقبال جیسی مسلمان شخصیات کا مرہون منت ہے۔ یہ لوگ ہندوستان سے الگ ایک آزاد اسلامی وطن کے خواہاں تھے۔ اگرچہ یہ ملک وجود میں آ گیا، لیکن شروع ہی سے اس میں فرقہ وارانہ اختلافات، فرقہ واریت اور انتہا پسندی پنپنے لگی، اور فرقہ واریت پر مبنی جنگ کی لپیٹ میں عوام سے لے کر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو جیسی شخصیات بھی آ گئیں۔ سپاہ صحابہ اور لشکر جھنگوی اس ملک میں معروف وہابی اور انتہا پسند گروہ شمار ہوتے ہیں۔ سپاہ صحابہ کی بنیاد 1985 میں صوبہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے ایک مولوی حق نواز جھنگوی نے رکھی۔ حق نواز جھنگوی دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا تھا اور ایک متعصب مذہبی اور شیعہ مذہب کا سخت دشمن شمار ہوتا تھا۔ جیسا کہ خود حق نواز اور اس گروہ کے دوسرے رہنماؤں کا کہنا تھا، اس گروہ کی تشکیل سے ان کا مقصد پاکستان میں تحریک جعفریہ کے اثر رسوخ اور اہل تشیع کی سیاسی طاقت کی روک تھام کرنا ہے۔
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربانی اور بخشش کے پیامبر تھے، جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پس پیغام یہ تھا کہ یہ اسلام امن کا دین، بخشش کا دین اور مہربانی کا دین ہے۔ اسلام انسانوں کی زندگی، ان کے اموال کے احترام کا قائل ہے اور اس میں انسانوں کے بنیادی حقوق موجود ہیں۔ یہ اسلام اور قرآن و سنت میں محافظ ہیں، لہذا قتل عام بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ اقدامات کون سا گروہ انجام دیتا ہے، بوکو حرام یا داعش یا کوئی دوسرا گروہ، یہ تمام اقدامات قرآن و سنت کی خلاف ورزی ہیں، اور اسلام بے گناہ انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔
اگرچہ شروع میں اس گروہ کے حملے تحریک جعفریہ کے اراکین پر ہوتے تھے، لیکن اب بہت سے شیعہ سیاستدان، قانون دان، تاجر، ملازمین اور عام شہری بھی اس گروہ کے حملوں کا نشانہ بنتے ہیں۔
وہ دوسرے فرقے کے لوگوں کو غیر مسلمان جانتے ہیں اور بلا شبہ ہم ان کو قبول نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے نظریات کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے مد نظر یہ بات ہے کہ کسی بھی گروہ کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کہے کہ فلان فرقہ غیر مسلم ہے یا فلان گروہ کافر ہے۔ جب بھی کوئی اس طرح کی باتیں شروع کرتا ہے تو وہ دہشت گردی کی جانب ہی بڑھتا ہے، اور دہشت گردی دنیا کے کسی بھی انسان کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔
لشکر جھنگوی سپاہ صحابہ کا عسکری ونگ شمار ہوتا ہے۔ یہ دہشت گرد گروہ نہ صرف پاکستان کے اندر تشدد آمیز اقدامات انجام دیتا ہے اور مسلح کاروائیاں کرتا ہے، بلکہ اس گروہ نے افغانستان اور کشمیر میں بھی لشکر طیبہ اور حرکت المجاہدین کے ساتھ مل کر انجام دینے والے بہت سے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ پاکستانی اہل تشیع کی مساجد میں بم دھماکے، ایران کے راستے میں شیعہ زائرین کا قتل عام، اور سن 2011 میں عاشور کے دن کابل میں قتل عام اس تکفیری گروہ کے بعض اقدامات شمار ہوتے ہیں۔ دریاسنا پاکستان کی حکومت اور سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ان گروہوں کے خلاف کوئی اقدامات نہ کیے جانے کی بنا پر اس ملک کے اقتدار اعلیٰ پر تکفیری گروہوں کی تشکیل اور ان کی بقا کی حمایت کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مجموعی طور پر سپاہ صحابہ کی تشکیل کو ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف رد عمل سمجھنا چاہیے، کہ جس کا مقصد پاکستان کے شیعہ اور سنی مسلمانوں پر اسلامی انقلاب کے اثرات کی روک تھام کرنا تھا۔ ان گروہوں کی نظریاتی بنیادیں سلفیت اور دیوبندی مکتب کی فکر پر استوار ہیں، اور ان کو سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کی بالواسطہ یا بلاواسطہ مدد اور حمایت حاصل ہے۔